یہود اصل میں خود تو سوالات کرتے ہی تھے، مسلمانوں کو بھی نا فضول سوال کرنے پہ اکساتے تھے، ایسے سوال جن سے ایمان کو خطرہ ہو. آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی آفس میں جاب کرتے ہیں، وہاں پہ جو غیر مسلم سوال کرتے ہیں نا آپ کے دین پہ اعتراض کرتے ہیں، وہی لے کے ہم چل پڑتے ہیں اسکالرس کے پاس، پھر ان سے پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے ہمارے دین میں، ایسے کیوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، حضرت عائشہ کی عمر اتنی چھوٹی تھی اس وقت کیوں نکاح ہوا، یہ ایسے کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، کتنے سوالات ہیں، لونڈیوں سے کیوں یہ ہے، وہ کیوں جائز ہے، فلاں، وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ اعتراضات ہوتے ہیں، وہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، وہ اینٹی اسلامک پروپوگینڈا سے متاثر ہو کے لوگ کرتے ہیں. جب آپ غیر مسلموں سے اس طرح کے سوالات سن سن کے اور آ کے اپنے آ پوچھتے ہیں تو اس سے ہدایت لینا تو مقصد نہیں ہوتا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدل دے گا کفر کو بدلے ایمان کے. یہ بات کیوں آئی کفر کو بدلے ایمان کے، ایمان دے کے اور کفر لے لے گا، ابھی تو سوال کی بات آ رہی تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ بعض سوال انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، جن میں اعتراضات ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، جس میں اپنے دین میں ڈاؤٹس ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا، پھر یہ کیوں ہوا، کم اتنے مسلمان اتنے انسان مر رہے ہیں، تو اگر اللہ ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں کھلاتا، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، اللہ کو تو پہلے ہی یہ پتا تھا، پھر اس نے یہ کیوں نہیں کیا. یعنی اس طرح کی باتیں کہ جو ایک ایمان والا تو نہیں کر سکتا، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں، وہ سوال نہیں ہوتے، وہ کفر ہے. تو یہ تو لے کے انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. تو جس نے یہ کر لیا فقط دلہ سوا سبیل، تو وہ تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. دیکھ لیں کثرت سوال بعض دفعہ انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے. سوچ سکتے ہیں آپ کتنے کیئرفل ہو کے انسان کو سوال کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ سوال کی آپ کی دیکھیں سوال مختلف انٹینشن سے کیے جاتے ہیں، مختلف آبجیکٹو ہوتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں سوال کرنے کے. اگر تو اس میں ہدایت پانا ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کام میں کس طرح سے کروں، یہ چیز میں کس طرح سے کروں، وہ بات ایک الگ بات ہوتی ہے. اور ایک یہ سوال ہے جس میں میرا تو مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ اگر میری مرضی کے مطابق بات ہوئی تو ٹھیک ہے میں مان لوں گی، اگر نہیں ہوئی تو میں نے کرنا تو وہی ہے جو میرا دماغ کہہ رہا ہے، یا جس میں اعتراض ہو، یا جس میں اللہ کی ذات کے اوپر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی گستاخی ہو، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسی بے ادبی کی بات ہو، تو وہ تو انسان کو کفر تک لے جائے گی. تقدیر کے بارے میں بعض دفعہ لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جو ان کو کفر تک لے جائیں. تقدیر کا کے اوپر ایمان، آپ کو پتا ہے نا ہمارے ایمانیات میں سے، ہمارے ایمان لانے میں سے ایک ایمان تقدیر پہ ایمان ہے، وہ اسی تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں. ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی بات، پھر یہ کیوں ایسے ہے، پھر وہ ایسے کیوں ہے، پھر اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تو پھر ہمارا کیا قصور ہے، پھر ہم یہ کہاں تک لے جائیں گے. تو اس میں بہت بحث کرنا، جرا کرنا، اعتراض کرنا انسان کے ایمان کو کفر میں بدل دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگ بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیں کہیں آپ درس دے دیں، کسی ٹاپک پہ درس ہو رہا ہوگا، اس کے بعد کیا سوال ہے، کیا میلاد کرنا ٹھیک ہے، کیا نیل پالش لگا کے پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کیا صرف یہی دین ہے. یہ بہت زیادہ کثرت یعنی سوال کرنا نا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول بک بک کرنے کو، مال کو ضائع کرنے کو، اور بہت زیادہ سوال جواب کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسندیدہ چیزیں یہ تینوں کام. آپ پھر دیکھیں، یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا علم کے لیے کیا چیز ضروری ہے، صبر. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے بہت سوالات کیے تھے، اس کی وجہ سے کیا ہوا، پھر علم سے محروم ہو گئے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ جاننے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، تو جو صبر نہیں کر سکتا نا وہ علم سے محروم رہتا ہے. آپ اس کے لیے وقت کا انتظار کریں، اب وقت کے مطابق آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا، اور وہی وقت ٹھیک ہوگا آپ کے جواب ملنے کے لیے، وہی وقت ٹھیک ہوگا. अगर आप उस वक्त उतने मैच्योर हो चुके होंगे, उस एज पर पहुंच चुके होंगे जिसके लिए आपको वो जवाब मिलता है तो आप उसको हजम कर सके। वही जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी है, अब आप एक छोटे बच्चे को ऐसी गिजा खिला दें जो कि एक बड़े की हो, तो क्या करेगा वो, क्या उसको हजम कर सकेगा? इसी तरह आप अभी इसी तरह है कि जैसे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, अभी आप एक बेबी हैं इल्म के मैदान में। इस वक्त अगर आपको निहारियां और हलीम और बिरयानियां खिला देंगे तो फिर इस वक्त क्या हाल होगा आपका? तो बहुत सारी चीजें अभी इस वक्त आप नहीं समझ सकते, आपकी बेस नहीं बनी हुई अभी उसके लिए।
वद कसीर मिन अहले किताब, दिल से चाहते हैं, बहुत ज्यादा तमन्ना है, स्ट्रांगली डिजायर करते हैं। कौन? अहले किताब में से बाज जो लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? लव यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफारा, काश वो फेर दें, फेरा दें, लौटा दें तुमको ईमान के बाद काफिर बना के। यानी उनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि तुम्हें वापस कुफर में फेर दें, वापस काफिर बना दें, जहां से चले थे वहीं वापस ले जाएं। देखिए, हम पहले ये इस सबक से पहले हम पढ़ चुके हैं यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आके किस तरह रायना कहा करते थे, यानी जू माने अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, समय ना वासाई ना कहते थे, हमने सुन लिया, हमने मानना कोई नहीं है। फिर इतने सवालात करते थे, ऐसे ऐसे सवालात निकालते थे और मुसलमानों को भी इस तरह के सवालात से हवा देते थे कि वो जाके अपने नबी से भी वैसे ही सवालात करें। फिर अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया हमें कि इन में से, ये अहले किताब में से और मुशरिकीन में से ये लोग चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भलाई ना उतरे। तो ये सब की इसकी वजह क्या थी, क्या वजह थी, क्यों ये इस तरह के काम करते थे, क्यों ऐसी हरकतें करते थे? इसलिए कि ये चाहते थे किसी तरह ये जो ईमान ले आए ना लोग, इनको दोबारा काफिर बना दिया जाए, वापस इनको जिस तरह जिस मजहब से आए थे उसी में लौटा दिया जाए। ऐसा क्यों है? हसदन, हसद की वजह से। मिन इंदी अनफुसिहिम, जो इनके अपने नफ्सों में है, मिन बादी मा तबयना लहुमुल हक, इसके बावजूद कि इनके ऊपर हक तो वाज़ेह हो गया, इनको पता है कि ये अल्लाह के आखिरी नबी है, इन्होंने पहचान लिया है, इनको पता है ये अल्लाह का कलाम है कुरान, इसके बावजूद चूंकि हसद इतना ज्यादा है अंदर। और हसद किस बात पे था इनको? हसद की डेफिनेशन क्या होती है पहले तो ये बताएं, क्या होता है हसद? जेलसी तो है, व्हाट इज जेलसी? दूसरे की नेमत के जवाल की ख्वाहिश, लिख लें कि दूसरे के पास जो नेमत है ना, इंसान का दिल चाहे कि बस किसी तरह इससे ये नेमत छिन जाए, मुझे मिले ना मिले, मिल जाए ना मिले, मगर इससे छिन जाए, इसके पास ना रहे, इसको क्या कहते हैं? हसद। यानी दूसरे की नेमत देख के इंसान जलता रहे, कुड़ता रहे, उसको किसी तरह चैन ना आए, तो ये हसद है। वो हसद की वजह से ही जाहिर है, जो हसद है ना इंसान को चैन से नहीं बैठने देता, फिर वो कभी गिफ्तें करता है, फिर वो कभी इधर बातें करता है, कभी फिर इसी तरह की डबल मानों वाले, डबल मीनिंग वाले अल्फाज इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो चैन से नहीं ना बैठ पाता। कभी मुसलमानों को कुछ सिखाएंगे, अच्छा तुम्हारे मजहब में फिर ऐसे क्यों है, फिर मनसूख क्यों हो गई अब आयतें? देखिए, नसख की आयतों के ऊपर भी तो इन्होंने ही इतराज किया था ना कि क्यों मनसूख हो गई। या अल्लाह ताला को पहले नहीं पता था कि ये हुक्म भेजना, नऊज़ु बिल्ला। तो ये सब चीजें हसद की वजह से, इनका हसद इनको चैन से नहीं बैठने दे रहा, इसलिए ये तो ये चाहते हैं कि तुम वापस चले जाओ। तो तुम अब क्या करो? फाफू, माफ कर दो। तुम्हारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? ये नहीं कि तुम गुस्से में आ जाओ, इश्तियाल में आ जाओ, तुम क्या करो? माफ करो, वस्फहू, दरगुजर करो, हत्ता याती अल्लाह बि अम्री, हत्ता कि अल्लाह ताला अपना फैसला ले आए। मुसलमानों, तुमने इसके सब के जवाब में तुमने क्या करना है? जैसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहा कि अब से तुम रायना लफ्जी छोड़ दो, उनको उनसे नहीं बात की कोई भी, ऐ मुसलमानों तुम ही ये लफ्ज छोड़ दो, ऐ मुसलमानों तुम ही बात समझ जाओ, तुम माफ कर दो, तुम जाने दो इनको, अल्लाह ताला खुद ही अपना फैसला दिखा देगा इनके लिए, तुम इंतजार करो, अल्लाह का फैसला आएगा। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला। ये तो एक माना इसका हो गया जो उनके وقت کے میں ایسے حالات تھے جو یہودیوں نے یہ تین کام کیے تھے جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھے ہیں. آپ کو میں نے بتایا ایک یہ رائنا والا کام, پھر یہ آیت 106 میں جو نسخ کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا, پھر اس کے بعد یہ جو سوالات کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی یہ سوالات کرنے پہ اکساتے تھے جس سے ان کے ایمان کو خطرہ ہو. تو یہ تین جگہ پہ نا آپ یہ دیکھ لیں 104, 106 اور 108 آیت میں یہ تین جو کام کیے وہ کیوں کرتے تھے اس کی وجہ یہاں پہ بیان کر دی گئے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر بن جائے واپس. اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ اب ہمیں تو نعمت نہیں ملی, یہ نعمت جو نبوت کی تھی ہمیں تو نہیں آئی, تو اب ان سے بھی یہ نعمت چھن جائے. اب یہ جو یعنی کس طرح سے چھنے گی کہ جب ایمان والے ایمان پہ ہی نہ رہے. ان کو کیوں مل گئی نبوت؟ یہ تو عرب لوگ ہیں, بدو لوگ ہیں, امی لوگ ہیں, ان کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, خود کو اہل کتاب اور اہل علم سمجھتے تھے. تو یہ حسد ان کو نہیں چین سے بیٹھنے دے رہا تھا, تو یہ بات ان کے لیے ہو گئی. کیا آج کے لیے بھی ایسا ہے؟ آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں ہم کس طرح آج بھی بعض اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین پر قائم نہ رہے. اس کے لیے وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, ویب سائٹس ایسی ایسی بنائی ہوئی ہیں, ایسی ایسی میسیجز کرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کے دلوں کے اندر شک ڈال دیں ان کی کتاب کے بارے میں. کوئی ایسی کنٹرڈکشن ڈھونڈ کے لے آتے ہیں قرآن میں کہ یہ دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے, اس میں تو یہاں کنٹرڈکشن ہے. کہیں ایسی آیات لے آتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کو پیش کرتے ہیں اور یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان تو بربیرینز ہیں, یہ تو خونخوار ہیں, ان کو تو ان کے اندر اتنی درندگی ہے کہ یہ تو مرنے مارنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر باتیں لکھتے ہیں, کہیں اسلام کے اوپر ایسے ایسی باتیں اور ایسا ایسا مٹیریل انہوں نے ڈالا ہوا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے بتائیں, کیا مقصد ہے اس سب کا؟ کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے بدزن کر دیا جائے, دین سے متنفر کر دیا جائے, قرآن سے دور کر دیا جائے, ان کو ان کے اپنے دین میں ہی ڈاؤٹس ہونے لگے, وہ خود ہی سوچنے لگے واقعی دیکھو اسلام تو لڑنے مرنے کا کہتا ہے, یہ دیکھو تو یہ تو واقعی قرآن میں ہے. کیونکہ جو بے علم مسلمان ہیں جن کو اپنے دین کا ہی علم نہیں ہے وہ تو بہت جلدی ان باتوں میں آ جاتے ہیں. اور دیکھو حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی, اب تو تم کس طرح حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہو؟ یہ تو ساری ایسے ہی گھڑی ہوئی ہیں, جب حدیث کے اوپر سے ایمان اٹھ گیا آپ قرآن کو کیسے سمجھو گے؟ حدیث کو ہی چھوڑ دیا. اگر آج ایک بہت بڑا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہو گئے ہمارے مسلمانوں میں جو حدیث کو نہیں مان رہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک حدیث تو بعد میں لکھی گئی, آپ کیسے حدیث کے اوپر نہیں مان لیا؟ تو بے علم مسلمان اس پروپیگنڈا میں آ کے ظاہر ہے اپنا قصور ہے. میں نہیں کہوں گی کہ ان کا سازشی ذہن تو آج سے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے دیکھیں ان کا یہ تھا کہ یہ کفر پہ آ جائے. ہم روتے رہتے ہیں وہ انہوں نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا, خود کیوں نہیں علم لیتے؟ شیطان تو اپنی چالوں سے باز نہیں آئے گا, شیطان تو چال چلتا رہے گا, تمہیں کفر تک لے جائے گا. بات یہ کہ تم اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرو. اور افسوس یہ کہ ینگ جنریشن اس طرف جا رہی ہے اور ہم اپنے دین کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے, ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے اس چیز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. ہم بس بیٹھ کے آنسو بہاتے رہتے ہیں, ہائے یہ ہو گیا ہمارے خلاف, ہو گیا. واہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, ان کے اندر تو حسد ہے ہی, ان کا تو یہ کام ہے ہی. اب دیکھیں جو یہ سب میٹیریل پڑھتے ہیں اور اس کے اندر یہ ظاہر ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ دین سے پھر جاتے ہیں, نام ان کے مسلمانوں والے رہتے ہیں لیکن اللہ معاف کرے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں, کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. انکار کرنے جو اپنے دین پہ دیکھے اعتراض کر رہا ہوگا, سوالات کی پچھلی آیت میں بات آئی تھی نا کہ بہت سوالات کرتے ہیں, اور بعض سوال یہی سوالات کیسے ہوتے ہیں کہ ایمان کے بدلے کفر انسان لے لیتا ہے, ایمان کے بدلے کافر ہو جاتا ہے, بدل دیتے ہیں وہ ایمان کو کفر سے. تو وہ واقعی بعض لوگ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان تو رہا ہی نہیں. اب دکھ کی بات ہے, یہ ایمان کب کا رخصت ہو گیا؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن جہاں پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, اللہ تعالیٰ کے اوپر, اسلام کے اوپر ایسے ایسے اعتراض ان کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ جو کسی طرح بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کو معاف کرو, درگزر کرو. یہ نہیں ہے کہ اب ہم اپنا دماغ اس پہ خرچ کرتے رہے, اس نے ہمارے خلاف سازش کر دی, اس نے یہ کر دیا, ہر جگہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, وہ ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے, دیکھیں کتنی ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ. اگر اسی میں ہم اپنے آپ کو خرچ کر لیں گے تو مجھے بتائیں کوئی پازیٹو کام کیسے ہم کریں گے. ہم خود علم لیں, خود ہم اس چیز کے اوپر خود کو, اپنے آپ کو مضبوط کریں اس کے اندر کہ ہم اس نیگیٹو پروپوگنڈا میں نہ آئیں بجائے روتے رہنے کے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خود فیصلہ فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, کہ ہمیں آج بھی کیسے قرآن رہنمائی دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ آیات آپ آج کے تناظر میں بھی دیکھیں, اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا, آج بھی یہی ہو رہا. ہاں طریقے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, پہلے کئی باتیں زبانی ہوا کرتی تھی, آج آپ کے یہ میڈیا پہ ہو رہی ہیں. واقعیم الصلاۃ, تم کس پہ توجہ دو؟ اپنی نماز کی حفاظت کرو, اس پہ کانسنٹریٹ کرو. آت الزکات اور زکات دو. نماز, جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ بار بار اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے انسان کا, اللہ کی یاد آتی ہے, جس سے انسان نیگیٹو چیزوں سے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے. صلات کیا؟ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان کنیکشن ہے نا. جس کا دن میں پانچ دفعہ کہیں کنیکشن لگ رہا ہو, آپ کسی سے فائیو ٹائمز فون پہ بات کرتے ہو, مثلا اپنے گھر بات کر رہے ہیں پانچ دفعہ دن میں, تو کیا ہوگا؟ اس کے بیچ میں بھی آپ کا ذہن انہی باتوں میں رہے گا نا. تو آپ دیکھیں, اگر واقعی انسان نے نماز قائم کی ہو, پڑھی نہ ہو, قائم کی ہو. قائم کرنے اور پڑھنے میں فرق ہے نا, بتایا تھا میں نے آپ کو, یعنی پوری نماز کی آداب, اس کی شرائط کے مطابق اس کو ادا کیا ہو, جس میں ظاہری باطنی سب چیزیں آ جاتی ہیں, طہارت سے لے کر وضو سے لے کر, اور اس کی صاف ستھرے لباس اور جگہ کا صاف ستھرا ہونا, اور قبلہ رخ ہونا, اور نماز کا ٹائم جو ہے اس کے ودن ادا کرنا, اور خشوع, اور یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. اس کے ساتھ جب آپ نے نماز ادا کی ہوگی نا, بلیو می, ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان آپ کو ایسی سوچیں جائیں گی نہیں, کہ اتنی دور چلی جائیں کہ انسان گناہوں میں ایسا ملوث ہو جائے. پھر واقعی انسان کے ذہن کے اوپر اتنا اثر رہے گا کہ جب تک وہ اثر ختم ہونا نا, اس سے پہلے دوسری نماز کا ٹائم ہو جائے گا. اب ظہر پڑھتے ہیں, اب کیا کر سکتے ہیں ظہر اور عصر کے درمیان؟ جس کو نماز کی عادت ہو, اتنا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ نیگیٹو چیزوں میں جا کے انوالو ہو. وات الزکات, اور زکات ادا کرو. زکات بھی جس کو ادا کرنے کی فکر ہوگی نا, اس کو پتا ہوگا کہ زکات صرف حلال کمائی سے ہی قبول ہوتی ہے, حرام سے زکات صدقہ نہیں قبول ہوتا. تو وہ اپنی کمائی کو پاک کرے گا نا, تو اس کا مطلب کمائی بھی پاک ہو گئی, اور جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس سے بھی اس کی مصیبتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں, صدقے سے, زکات سے, مال خرچ کرنے سے. اور پھر صرف یہی نیکیاں نہیں, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, کچھ بھی تم نیکی کرو گے, کچھ بھی تم آگے بھیجو گے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم کچھ بھی نیکی کرو گے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کچھ بھی آگے بھیجو گے. یہ کتنا ورڈ آپ کے لیے کتنا کچھ بتا رہا ہے, تم آگے بھیجو گے. جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا, تو اس کو اسی طرح سمجھے کہ میں نے آگے اللہ کے پاس اس کے بینک میں جمع کرا دیا, کیا اس کے پاس انویسٹ کر دیا, میں نے اس کو آگے بھیج دیا. ہمیں ایسے لگتا ہے وہ ختم ہو گئی, ہم نے کچھ کیا ختم ہو گیا, نہیں, وہ آگے چلا گیا, ڈپازٹ ہو گیا. اب تجیدو ہو عند اللہ, تم اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس, یعنی جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہاں پہ تم اپنی اس کمائی کو پا لو گے, وہاں پہ کیش کرا لینا, اس وقت نکلوا لینا. تو کچھ بھی تم بھیج رہے ہو, ضائع نہیں ہو رہا, کہیں گم نہیں ہو رہا, کہیں جا نہیں رہا. پیسہ آپ نے دیا تو آپ کو لگا ختم ہو گیا, نہیں, تم پا لو گے اس کو. اگر تمہارے پاس بہت نہیں بھی ہے, جو بھی خرچ کرو گے, جو بھی آگے بھیجو گے, جو بھی نیکی کرو گے, وہ تمہاری محفوظ ہے. اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے نا اس کو دیکھنے والا ہے. دیکھتے تو اور لوگ بھی ہیں لیکن اور لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، میرا رب ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے. آپ نے نماز پڑھی سب نے دیکھی، ہاں دیکھنے جو انسان دیکھتا ہے نا اس نے ظاہر کو دیکھا، لیکن رب نے کیا دیکھا؟ جو خشوع نماز میں تھا، جو نیت نماز میں تھی، وہ بھی اس نے دیکھی. تو وہ ظاہر اور باطن کو دیکھنے والا وہ ایسا بصیر ہے. وقالو، اور وہ کہتی ہیں، انہوں نے کہا، کنہوں نے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ ایک قول یہ کہ یہود نے یہ کہا اور نصارہ نے یہ کہا. ویسے آپس میں یہ اتنے آگے پتا چلے گا کہ یہ اتنے ایک دوسرے سے جو ہے نا یعنی نفرت رکھتی ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں آپس میں، لیکن مسلمانوں کے خلاف نا یہ ایک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے مل کے کہا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ الگ الگ دونوں کا، دونوں کی یہ بات ہے اس لیے کہہ دیا گیا ہو. قالو، انہوں نے کہا. اب دیکھیں نئے اسلام لانے والے کو دیکھیں یہ لوگ کیسے بہکاتے تھے. کیا کہتے تھے؟ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جنت میں تو داخل نہیں ہوگا، ہرگز کوئی داخل نہیں ہو سکتا، الا سوائے من كان هودا او نصارا، سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو تو پھر داخل ہو سکتا، اس کے علاوہ نہیں داخل ہو سکتا، اور اس کے علاوہ کسی نے جانا ہی نہیں جنت میں. اب آپ دیکھیں یہ جب کسی کو کہا جائے، ایک کوئی کچے ذہن کا آدمی ہو تو وہ کہے گا کہ اچھا جنت میں اگر جا ہی نہیں سکتے تو فائدہ کیا، اس کا مطلب یہودی ہونا پڑے گا، کنورٹ ہونا پڑے گا. آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں، ان کے کئی کرسچن کہتے ہیں کہ جس جو کرائسٹ سے ملا ہے نا، جو جیزس کے ساتھ جس کا نے تعلق رکھا ہے اور اس کے اوپر اس کو مانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ کیسا ماننا جیسا وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف وہی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جا سکتا، چاہے آپ لوگ مسلمان جتنا مرضی کہیں لیکن کوئی بھی نہیں جا سکتا، صرف جس کا جیزے سے تعلق ہے، جیزے ہی اس دن بچائیں گے. تو آج بھی یہی بات ہے، اس وقت بھی یہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا فرمایا؟ تلک امانیہم، یہ صرف ان کی وشفل تھنکنگ ہے، یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں. کیا تمناؤں سے بھی کوئی جا سکتا ہے جنت میں؟ کوئی کہا ہاں ہم نے ہی صرف جانا ہے اور کوئی نہیں جائے گا، کیا اس طرح کہنے سے کوئی چلا جائے گا؟ ایک جواب اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا، قل ہاتوا برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل اپنی، کہہ دیجئے اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کوئی دلیل لا کے دکھاؤ نا، کہاں پہ لکھا ہوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دکھاؤ، کسی بک میں لکھاؤ، اپنی کتابوں سے کوئی دلیل پیش کرو، یا کسی پیغمبر نے ایسے فرمایا ہو. حالانکہ دیکھیں یہودیت اور نصرانیت تو بہت بعد کے مذہب ہیں، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کتنے پیغمبر آئے، تو ان کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ تو لیکن یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ بس صرف یہ نام اگر ہوں گے نا، جیو ہے یا کرسچن ہے، بس وہ جائے گا. اسلام تو بہت بعد میں آیا ہے، یہ تو ہم تو پہلے کے ہیں یہاں پہ، جو بھی ہوگا اس یعنی بعد میں بھی اور جو بھی یہودی اور نصرانی ہے صرف ہو جائے گا. اب امت مسلمہ کا تو اس کے اندر انہوں نے بالکل ہی نکال دیا، یعنی گویا ان کے ہاتھ میں ہے کہ کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا، اور یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بس صرف اپنی خواہشات ہیں. جب انسان کی یہ خواہش بن جاتی نا کہ بس ہمیں یہ چیز مل جائے، مل جائے، مل جائے، مل جائے، اور ایک دن کیا کہتا ہے، بس مل گئی، ایسا ہونا چاہیے کو کیا بنا لیتا ہے، بس ایسا ہو گیا. ایک چاہیے، ایک انسان کا دل چاہتا ہے نا اس چیز کا، ایک دن وہ چاہت اتنی زیادہ کر لیتا ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس یہ ہو گیا، ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی اس جو ان کی خام خیالی تھی نا بتا دیا کہ کسی نام سے، کسی نام کے رکھنے سے، کہ کسی کا نام یہ کوئی یہ اپنا نام رکھ لے کہ میرا نام کوئی یہودی کا نام ہے یا میرا نام جون ہے یا جیک ہے یا جو بھی ہے، اس سے کوئی بھی جنت میں نہیں جانا. کس سے جائے گا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں آج مسلمان کیا کہتے ہیں، آج مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں کہ صرف یہ فرقہ جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کسی نے نہیں جانا، باقی سارے جہنمی ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو یہ ہیں، اور صرف ہمارا جو فرقہ ہے نا وہ ٹھیک ہے. آج مسلمانوں کے اپنے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ خرابیاں. تو کیا اس کی کوئی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والا فرقہ جائے گا جس کا نام یہ ہے، جو حنفی ہیں، جو بریلوی ہیں، جو شافعی ہیں، جو دیوبند ہیں، جو یہ ہیں؟ کہاں پہ ہے کوئی حدیث؟ مگر یہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے فرقے میں آ جاؤ تو ہی نجات ہے. تو یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کرائیٹیریا کیا ہے؟ بھلا. بھلا کا معنی بلکہ کا بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں کا بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. یعنی یہودی اور عیسائی ہونا کوئی معیار نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. پھر معیار کیا ہے، کیا ہے کرائیٹیریا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے سپرد کیا اپنا چہرہ، اپنی ذات. چہرہ کیا ہے؟ چہرہ اگر انسان کا نہیں ہو تو کیا اس کو ایک انسان سمجھا جائے گا؟ انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کا چہرہ ہی تو اس کی پرسنالٹی ہے نا. اس لیے پوری شخصیت کے لیے چہرے کا ورڈ بولا گیا، پورے وجود کے لیے انسان کے، یعنی اپنی ذات. اپنی ذات کو انسان سپرد کر دیا جس نے اللہ کے لیے. نمبر ون یہ شرط ہے. نمبر ٹو شرط کیا ہے؟ وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو. یہ نمبر ٹو ہے. تم کہتے ہو کہ صرف اس نے جانا ہے، اس نے جانا ہے، یہودی ہو جاؤ پھر جاؤ گے، چاہے عمل کوئی ہو نہ ہو، چاہے شرک ہو، نصرانی ہو جاؤ، چاہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہو، لیکن بس نصرانی ہو جاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یا چاہے آپ بدعات کر رہے ہو، نئی سے نئی چیزیں دین میں ایجاد کر رہے ہو، آپ سوچتے ہو کہ آپ جنت میں ہم نے ہی داخل ہونا ہے اور کسی نے نہیں جانا، یا شرک یا قبر پرستیاں کر رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو، یہ سب خواہشات ہیں. خواہشات سے اس کا مطلب ہے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. ہم خواہشیں جتنی مرضی بنا لیں، اپنی خواہش تو سب کی ہے، دنیا میں کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی ایتھیسٹ، کوئی بھی ہوگا، ہر ایک کہے گا کہ ہاں مجھے جنت میں جانے کا شوق ہے. کون کہے گا نہیں ہے؟ کون کہے گا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ لیکن کیا خواہشات سے جنت مل جاتی ہے؟ نہیں، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ خواہشات کرنے سے مل جائے. دیکھیں دنیا میں کوئی چیز خواہشات سے نہیں ملتی. آپ خواہش کریں مجھے ایک محل مل جائے اور بیٹھے رہیں سارا دن اور سوچتے رہیں بس مجھے ملنا چاہیے، اس سے تو نہیں ملے گا، کچھ کرنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. تو جب دنیا میں یہ حقیر سی چیزیں خواہشات سے نہیں مل سکتی، آپ سوچتے ہیں جنت صرف خواہش کرنے سے مل جائے گی یا صرف دعاؤں سے مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف بتا دیا ہے کس طرح سے ملنی ہے. جس نے اسلم وجہہ للہ، جس نے سپورٹ کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. دو معنی ہیں اس کے. نمبر ون معنی کیا ہے؟ اسلام، اسلام لے آیا. جو اسلام لے آیا، جس نے اپنے آپ کو سپورٹ کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے، یعنی اسلام لے آیا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے، اپنے ول کو سرنڈر کر دیا. آپ ہینڈز اپ کر دیتے ہیں نا جب کوئی پستول رکھتا ہے تو کہتا ہے ہینڈز اپ، وہ کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کر دینا، میں نے گیو اپ کر دیا، میں نہیں کچھ رکھتا، یہ میں جس طرح سے اب آپ کہیں گے ویسے چلوں گی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. یہ ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان خود کو سپورٹ کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اب کیا ہو گیا؟ اب جو اللہ کی پسند وہ میری پسند.